الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا. 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی. طوفان کے آنے کے بعد 60 سال تک آپ اور زندہ رہے. کل ملا کر کے 1050 سال کی اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی. دوسری روایتوں میں اس سے بھی زیادہ کا عدد آیا ہے. حضرت نوح یہ لقب ہے. آپ کا یہ لقب نوح بنا کثرت سے رونے کی وجہ سے. اپنی قوم کو جب 950 سال تک تکلیف کی اور کوئی ایمان نہیں لایا سوائے اس کے کہ 80 آدمی ایمان لائے تھے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اس بدعا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرما لیا. کہتے ہیں کہ قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مارتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ آپ مردہ جیسا ہو جاتے تھے. پھر ایک نمدے میں آپ کو لپیٹ کر گھر میں ڈال دیتے تھے. قوم کے لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ آپ مر گئے. دوسرے روز پھر آپ کھڑے ہو کر کے باہر نکلتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے. بعض مرتبہ لوگ آپ کا گلا بھی گھونٹ دیتے تھے. اس گلے کو گھونٹنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے. پھر جب آپ کو ہوش آتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ آپ میری قوم کو بخش دیجیے کہ وہ میرے مقام اور مرتبے کو میری شان نبوت کو پہچانتے نہیں. مسلسل 950 سال اس حال میں گزرے تب جا کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. من قبل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی بہت پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے. ابھی جو حضرت لوط کا واقعہ ہوا تو ان سے بھی بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے. فاستجبنا لہ، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے عذاب بھیجا، پانی کا سیلاب. فنجینا، ہم نے اس سیلاب سے نوح علیہ السلام کو بچا لیا. وأهله، اہل سے مراد ہے 3 شریک لوگ. اہل سے بیوی بچے مراد نہیں ہے. آپ کے دین کے اندر شریک جو لوگ تھے، 6 مرد تھے اور 6 عورتیں تھیں، اور دوسرے قول میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں. من الکرب العظیم، بڑی تکلیف اور مصیبت سے. بڑی تکلیف سے مراد ہے ڈوبنے کا عذاب. اور جب قوم ختم ہو گئی تو جھٹلانے والے بھی باقی نہیں رہے، آپ کو ستانے اور پریشان کرنے والے بھی باقی نہیں رہے. ان سب قسم کی تکلیف سے ہم نے ان کو نجات دی. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی اس قوم سے جو قوم ہماری نشانیوں کو جھٹلاتی تھی. ایسی نشانیاں جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو بتلانے والی تھی. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت برا کرنے والی قوم تھی. بہت بری اور بدماش قوم تھی، ہم نے اس قوم کو تمام کے تمام لوگوں کو پانی کے اندر غرق کر کے اللہ کو برباد کر دیا ہے. وَذْكُرْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ابا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 100 سال ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 569 سال کا زمانہ ہے، اور بعض کہتے ہیں 579 سال کا زمانہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، ان کو 59 سال کی عمر نصیب ہوئی. حضرت سلیمان اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 1700 سال کا فاصلہ ہے. بہرحال یہ دونوں باپ اور بیٹے، اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی. اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جبکہ وہ دونوں کے دونوں ایک کھیتی کے معاملے کے اندر فیصلہ کر رہے تھے. پہلے فیصلہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کروائی. وہ ایک کھیتی تھی یا انگور کی کوئی باڑی تھی، انگور کا باغ تھا. اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، نفشت کا لفظ استعمال ہوتا ہے رات کے وقت کے اوپر کسی کے جانور کا کسی کے کھیت میں گھس جانا اور گھس کر کے وہاں فساد مچانا، کھیتی کو کھا جانا. اور اگر دن کے وقت کے اندر کوئی جانور گھس جائے تو اس کو حملن کہتے ہیں، چھوٹی ہا میم اور لام. تو رات کے وقت کے اوپر جانور بکریاں کھیت کے اندر گھس گئی اور گھس کر کے کھیتی کو انہوں نے برباد کر ڈالا، کھا گئے. ایسے بھی حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کے وقت پر اپنے کھیت کی حفاظت کھیتی کے مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور رات کے وقت کے اوپر جانوروں کو سنبھالنا یہ جانور کے مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رات کے وقت پر اپنے جانوروں کو باندھ کر کے رکھے، حفاظت میں رکھے تاکہ وہ جا کر کے کسی کے کھیت کو برباد نہ کر دے رہے. اور دن کے وقت کے اوپر جانوروں کو چرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو کھیت والے اپنے جانوروں کو کھیت والے اپنے کھیت کو سنبھال لے رہے کہ جانور آ کر کے اندر گھس نہ جاوے. وَقُلْنَا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. حالانکہ دو آدمی فیصلہ کر رہے ہیں، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، لیکن یہاں جمع کی ضمیر آئی لحکمہم، یہ جمع کی ضمیر کے ذریعے سے تثنیہ کا ارادہ کیا گیا ہے، اور مجازن تثنیہ کو جمع سے تعبیر کیا گیا ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تثنیہ خود جمع کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ کم سے کم جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں وَقُنَّا لِحُکْمِهِمَا شَاهِدِينَ، تثنیہ کے صیغے کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرات منقول ہے. واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی عدالت کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دو آدمی آپ کی خدمت کے اندر آئے. انہوں نے آ کر کے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک کاشتکار آدمی ہوں. ایک آدمی نے کہا میں کھیتی کرتا ہوں، دوسرا بولا میں بکریوں کو پالنے کا کام کرتا ہوں، میں بکریوں کا مالک ہوں. کاشتکار نے شکایت کی کہ حضرت اس بکری والے کی بکریاں رات کو کھلی ہوئی رہ گئی، وہ چھوٹ کر کے میرے کھیت کے اندر آئی اور میری کھیتی کو انہوں نے برباد کر ڈالا، پورا کھیت صاف کر ڈالا، پورا اناج گلہ انگور انہوں نے باقی نہیں رکھا. آپ انصاف فرمائیے، میری کھیتی میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور اس کی غفلت کی وجہ سے ہوا, اس نے کیوں اپنی بکریوں کو رات کے وقت باندھ کے نہیں رکھا, کیوں اس نے کھلا چھوڑا جس کی وجہ سے کہ میری کھیتی جو ہے برباد ہو گئی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ لگوایا تو جتنا کھیتی کا نقصان ہوا تھا, جتنی فصل بکریاں کھا گئی تھی, جتنے انگور بکریاں کھا گئی تھی, اس کی مجموعی قیمت بکریوں کی قیمت کی بقدر تھی, دونوں کی قیمت یکساں یکساں تھی. یعنی جتنا نقصان ہوا تھا اتنی ہی بکریوں کی قیمت تھی. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے شرعی فیصلہ صادر فرمایا اور وہ فیصلہ آپ نے فتویٰ جاری فرمایا کہ بکری والوں کو یوں کہا کہ تم اپنی تمام بکریاں یہ کھیتی والے کے حوالے کر دو, کیونکہ تمہاری بکریوں کو رات کے وقت آن کے رکھنے کی تمہاری ذمہ داری تھی, تم نے اس میں غفلت کر دی, لہٰذا اس کا جتنا نقصان ہوا اتنی تمہاری بکری کی قیمت ہے, لہٰذا تمام کی تمام بکریاں تم اس کے حوالے کر دو. یہ فیصلہ صادر ہو گیا, وہ دونوں کے دونوں عدالت میں سے باہر نکلے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام باہر بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت ان کی عمر صرف 11 سال کی تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابا جان نے کیا فیصلہ کیا, تو انہوں نے بتلایا کہ اسی طریقے سے فیصلہ کیا, یہ فیصلہ بالکل قانون شریعت کے مطابق تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اگر میں وہاں پر بیٹھا ہوتا تو اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرتا. ان دونوں کے دونوں نے پوچھا کہ آپ کیا فیصلہ کرتے, تو کہا میں یہ فیصلہ کرتا ایسا کہ اس میں دونوں فریق کے لیے آسانی اور سہولت ہوتی, دونوں فریق کی رعایت ہوتی اور دونوں فریق کا فائدہ ہوتا, کھیتی والے کا کھیتی کا جو نقصان ہوا اس کی بھی تلافی ہو جاتی اور بکری والے کی بکریاں بھی ضائع اور برباد نہ ہوتی, اتنا بہترین اور شاندار میں فیصلہ کرتا. تو یہ دونوں کے دونوں آدمی واپس عدالت میں گئے, حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے صاحبزادے ایسا کہہ رہے ہیں, اچھا بلاؤ ان کو. بلا کر کے کہا کہ بیٹا میرے تو تمہارے ساتھ دو قسم کے حق لگتے ہیں, ایک تو میں اللہ کا نبی ہوں تم میرے امتی ہونے کی حیثیت سے ایک حق ہوتا ہے, اور دوسرا میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے ہو, حق کے ابوت بھی لگتا ہے اور حق کے نبوت بھی لگتا ہے, لہذا تمہیں مجھے بتلانا چاہیے کہ آسان ترین اور سہولت والا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. تو آپ نے کہا ابا جان آپ اس بکری والے سے یہ کہیے کہ وہ اپنی تمام بکریاں کھیت والے کے حوالے کرے, اور عارضی یعنی ملکیت کے طور پر نہیں, اور کھیت والے کو یہ کہو کہ یہ بکری والے کو کھیت حوالے کر دے, اور بکری والے سے کہو تو اس کی کھیتی میں محنت کرنا شروع کر, کاشتکاری کر, جیسی اس کی کھیتی تیار تھی اتنی بڑی کھیتی ہو جائے ایسے انگور ہو جائے وہاں تک یہ محنت کرے مزدوری کرے, اور اتنے زمانے تک اس کی بکریاں کھیتی والے کے یہاں رہے وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا رہے, تو ایک مدت تک اس کو مہلت دی جائے, بکریاں کھیتی والے کو دے دو وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاوے, اور اتنے زمانے تک یہ بکری والا کھیتی میں محنت کرے اور محنت کر کے کھیت کو جیسا تھا ویسا تیار کر دے, جس دن کھیت جیسا تھا ویسا تیار ہو جائے اس دن کھیت والے کو حوالے کر دو اور بکریاں جو ہے بکری والے کے حوالے کر دو, تو اس میں کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا, بکری والے کے پاس اس کی بکریاں برقرار رہے گی اور کھیتی والے کو اس کی تیار فصل مل جائے گی اور اتنے زمانے تک اس کو دودھ پینے کا موقع بھی مل جائے گا. یہ فیصلہ آپ کو بہت پسند آیا, چنانچہ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ففہمناہا سلیمان, ہم نے اس کا بہترین فیصلہ جو صلح کی شکل کے اندر تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا دیا, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر وہ بات ہم نے ڈال لی. اب یہ جو فیصلہ تھا, کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیصلہ شرعی قانون کے مطابق کیا تھا, اور سلیمان علیہ السلام نے مصالحت کی قتل کروا دی. اور کہتے ہیں کہ دونوں کا فیصلہ وحی کی روشنی میں تھا. اول فیصلہ وحی کے اندر قانون کے مطابق تھا, اور دوسرا فیصلہ وحی کے اندر مصالحت کی شکل میں تھا. گویا کہ ثانی وحی نے اول وحی والے فیصلے کو منسوخ کر دیا. یہ بھی اس کی توجہ ہو سکتی ہے کہ پہلی وحی حضرت داؤد علیہ السلام پر آئی, انہوں نے اس وحی کے مطابق فیصلہ کیا, پھر وہی حضرت سلیمان علیہ السلام پر آئی, انہوں نے اس وحی کے مطابق صلح کرا دی. گویا کہ ثانی وحی اول وحی کے لیے ناسخ ثابت ہوئی. یا یوں کہو کہ پہلا قانون شرعی کے مطابق فیصلہ کیا اور دوسری مصالحت کی شکل کروا دی. والصلح خیر, صلح کرانے کے اندر خیر اور بہتری ہوا کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر اپنے عاملین اور گورنر کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دو فریق کبھی کوئی معاملہ لے کر کے آئے تو صلح کرانے کی پہلے کوشش کرو, اس لیے کہ تم فیصلہ کرو گے تو جس کے خلاف فیصلہ ہوگا اس کے دل کے اندر کینہ آئے گا. فإن القضاء يورث الدغائن في القلوب, فیصلوں سے دلوں کے اندر کینہ آئے گا, اور وہ فریق ثانی کے متعلق اپنے دل کے اندر غصے کے جذبات کو لے کر کے جائے گا, جبکہ صلح کے اندر دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں گے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ تم مصالحت کی کوشش زیادہ کرو اور مجبوری کے اندر فیصلے کے اوپر جاؤ. فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَان, ہم نے وہ بہترین فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. وَقُلْنَا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا, ہر ایک کو یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے نبوت بھی دی تھی اور دینی علم و نبوت کا علم بھی دیا تھا, ہر نعمت سے ہم نے ان کو مالا مال فرمایا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ, ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یُسَبِّحْنَا, وہ سب سے سب تسبیح کرتے تھے. والطیر, اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھنے کے اندر شامل ہو جایا کرتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر صرف آوازیں باز بھشت نہیں ہوتی تھی, بلکہ پہاڑ بھی باقاعدہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتے تھے, اور پرندے بھی باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. اور اس کے اندر دو بات تھی, ایک تو معجزہ, آپ کا معجزہ کہ آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کا ذکر کرے, اور بڑی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش الہانی عطا فرمائی تھی. اور خوش الہانی ایسی چیز ہے کہ وہ دوسری چیزوں کے اندر بھی مؤثر ہوتی ہے. آج دنیا کے اندر جو اچھی آواز کے ساتھ کوئی چیز پڑی جاتی ہے تو جانوروں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا کرتا ہے, جانور بھی اس سے متاثر ہوا کرتے ہیں خوش الہانی کے ذریعے سے. ہم نے وہاں ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک پروگرام دیکھا تھا باقاعدہ آنکھ سے, جس کے اندر سمندر کی بڑی بڑی مچھلیوں کو, ڈولفن اور سیل ایسے جانور اور بڑی بڑی مچھلیوں کو یہ لوگ میوزک کے ذریعے سے متاثر کرتے ہیں, اور میوزک کے تالوں کے اوپر وہ مچھلیاں بھی ناچتی اور یہ خود آنکھوں سے پروگرام دیکھا تھا. یعنی یہ آواز خوش الہانی ایسی مؤثر چیز ہے جو جانوروں کو بھی متاثر کر دیا کرتی ہے. اور داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ نے ان کو ایسی آواز عطا فرمائی تو اس کی تاثیر پہاڑوں کے اندر ہو. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نبوی روحانیت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے, جس روحانیت کی تاثیر سے پرندے اور پہاڑ یہ سب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتے تھے. زبور کی تلاوت میں, اللہ کے ذکر میں, جب کبھی داؤد علیہ السلام کو کبھی سستی اور کاہلی آتی تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں نشاط آ جاتا، سستی آ جاتی، اور ہماسن پھرتی اور تازگی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور یہ بات مسلمات میں سے، ایک کام کوئی اکیلا آدمی کرے تو اس کو کرنے میں سستی آتی ہے، لیکن سب لوگ مل کر کے وہ کام کرے تو اس کے اندر سستی اور نشاط ہوا کرتا ہے. اسی کو فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. یہ سب کام ہم بھی تو کرتے تھے، یعنی پہاڑوں کو مسخر کرنا، پرندوں کو مسخر کرنا، ان کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. کہتے ہیں کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام و سلام کے ساتھ چلتے بھی تھے. داؤد علیہ السلام جنگل میں جہاں چلے پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور چل کر کے جو ہے آپ کے ساتھ ذکر کے اندر مشغول لیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیجا. داؤد علیہ السلام اپنی بادشاہت کے زمانے میں رات کے وقت پر لباس بدل کر کے عوام میں جایا کرتے تھے تاکہ عوام کے حالات کی تحقیق کرے، کیا چل رہا ہے عوام کے اندر، اس لیے کہ جو رپورٹیں آتی ہیں ان رپورٹوں کے اوپر اعتماد کیا جائے تو عوام کی صحیح حالت کا کبھی پتہ چلتا نہیں ہے، بلکہ عوام کی صحیح حالت کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جبکہ عوام نے گھس کر کے دیکھا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام مختلف اوقات میں لباس تبدیل کر کے عوام میں جایا کرتے تھے، لوگوں کو پوچھتے داؤد کیسے بادشاہ ہے، کیسے ان کے حالات ہیں، تو لوگ آپ کے عدل و انصاف سے بہت اونچا اونچے بہت تعریف کرتے تھے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل کے اندر. داؤد علیہ السلام لباس بدل کر کے عوام میں گشت کر رہے تھے تو ان دونوں فرشتے سامنے آئے، ان سے پوچھا کہ داؤد کیسے آدمی ہے، تو دونوں فرشتے کہنے لگے داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، بس ایک کمی کی اگر تلافی ہو جائے تو چار چاند لگ جائے. آپ کیا وہ بیت المال سے اپنا گزران کی تنخواہ لیتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے تنخواہ لیتے ہیں، یہ چیز ان کے لیے جائز تھی، لیکن افضلیت اور اعلیٰ درجہ یہ تھا کہ آپ بیت المال کے اندر سے اپنے گزران کے لیے کچھ نہ لیتے. یہ دونوں فرشتے انسان کی شکل کے اندر داؤد علیہ السلام کے سامنے بات کر رہے تھے. بس اسی دن سے آپ نے نیت کر لی کہ اب میں بیت المال کے اندر سے اپنی روزینہ اور اپنی تنخواہ نہیں لوں گا، اپنے ہاتھ سے محنت کروں گا اور محنت کر کے روزی روٹی کما کر کے میں اپنا گزران چلاؤں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم آٹے کی طرح ہو جاتا تھا، اس طرح نرم آٹے کو جیسا چاہے ایسا موڑ کے جیسی چاہے اس میں سے شکل صورت بناؤ. اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ چشمہ جاری ہو گیا. بہرحال آپ اس کے اندر سے زرہے بنایا کرتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. لبوس کہتے ہیں ہر پہنے جانے والی چیز کو، لیکن عرف کے اندر اس کا استعمال ہتھیار کے معنی کے اندر ہوا کرتا ہے، زرہ کے معنی کے اندر ہوا کرتا ہے. چنانچہ داؤد علیہ السلام سے پہلے دنیا کے اندر جو زرہ ہوا کرتی تھی وہ صرف پلیٹ اور تختوں کی شکل میں ہوا کرتی تھی، لوگ لوہے کی پلیٹیں اور تختے اپنے بدن کے اوپر باندھ لیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ زرہ جس میں کڑیاں ہو اور اس سے باقاعدہ کرتا بنایا جائے جس میں آستین بھی ہو اور جس کے اندر آدمی مڑنا چاہے سیدھا ہونا چاہے تو ہو سکے، لباسی انداز کی زرہ، یہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی. یہ فن سب سے پہلے آپ کو عطا فرمایا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْثِكُمْ تاکہ تم لڑائی کے دن, لِنُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْثِكُمْ تاکہ ہم لڑائی کے اندر تمہاری حفاظت کریں. یعنی اصل حفاظت تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کرنے والے ہیں لڑائی کے اندر. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, یہ استفہام امر کے معنی کے اندر ہے کہ کیا تم شکر نہیں کرتے, یعنی تم لوگ شکر کرنے والے بن جاؤ اور شکر گزاری کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسی ایسی نعمت سے مالا مال فرمایا. ولی سلیمان الریح عاصفة تجری بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. اور ہم نے سلیمان علیہ الصلات والسلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. عاصفہ تیز و تند ہوا, تیز ترار ہوا. اور دوسری جگہ قرآن کے اندر ہے رخا ان, نرم و نازک جینی جینی ہوا. دو کیفیت آئی ہے سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں کے متعلق. تو سخت کو جب اڑانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تیز ہوا چلتی, اور جب ایک مرتبہ اڑ لیتا تو پھر ہوا جینی ہو جاتی. جیسے کہ ایروپلین ٹیک آف کے وقت کے اوپر ایکسٹرا پیٹرول اس کو دینا پڑتا ہے. جب ایک مرتبہ ٹیک آف ہو کر کے اپنی مطلوبہ اونچائی کے اوپر پہنچ جائے 35,000 فٹ کے اوپر, تو پھر وہ پیٹرول کی مقدار کم کر دی جاتی ہے. پھر جو ہے وہ آسانی سے چلنے لگتا ہے, کم پیٹرول میں چلتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب اس کو اڑانے کی ضرورت پڑتی تو عاصفہ ہوا ہوتی, اور جب اڑنے کے بعد وہ ایک سطح کے اوپر پہنچ جاتا تو ہوا رخان ہو جاتی تھی. تو ولی سلیمان الریح عاصفہ, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ نعمت اللہ تعالی نے اس لیے عطا فرمائی, ایک دن آپ نے اپنے گھوڑوں کا مشاہدہ کیا. گھوڑوں جو جہاد کی نیت سے پالے گئے تھے, گھوڑوں کے معائنے کے اندر عصر کی نماز قضا ہو گئی. آپ کو بہت غصہ آیا, کاردوہا علیہ, واپس لاؤ ان گھوڑوں کو جنہوں نے میری نماز قضا کروائی. فتفق مسحم للسوق والعناق, ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کٹوانا شروع کر دیا اور تمام گھوڑوں کو آپ نے قتل کروا دیا, قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کے بدلے کے اندر ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا کہ گھوڑے سواری کے لیے کام آتے, سفر کے لیے کام آتے. ان بہترین گھوڑوں کو آپ نے اللہ کے نام پہ قربان کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل عطا فرمایا کہ تیز تن ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع اور مسخر کر دیا, اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. بعض مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کثیف ترین مخلوق باپ کے تابع کی. کثیف ترین مخلوق یعنی پہاڑ داؤد علیہ السلام کے تابع کیے, اور لطیف ترین مخلوق وہ بیٹے کے تابع کر دی, یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام کے واسطے. گویا کثیف اور لطیف مخلوق تابع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ میں ہر مخلوق کے اوپر قادر ہوں اور جس مخلوق کو جس کے لیے چاہتا ہوں اس کے لیے تابع بنا سکتا ہوں. ہر ایک نقطہ اور سمجھ میں آتا ہے کہ بڑوں نے مجاہدوں سے زندگی گزاری ہوتی ہے, اسی لیے ان کے لیے ایسی مشکل چیز, اور بعد والوں کی زندگی کے لیے سہولت اور آسانی والی چیز. داؤد علیہ السلام بڑے تھے, باپ تھے, اسی لیے ان کے لیے ایسی مشقت والی اور کثیف چیز پہاڑ, اور داؤد علیہ السلام کے لیے ہلکی, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہلکی ہلکی ہواؤں کو اللہ نے مسافر کر دیا. اسی لیے بہت سی مرتبہ بدھی کہتے ہیں نا, ہم نے اتنی محنت سے پیسہ جمع کیا, ارے بھائی تمہارے لیے وہ مقدر ہے نا, بعد میں اولاد کے لیے سہولتیں مقدر ہے تو وہ سہولت سے فائدہ اٹھائیں. باپ پیدل چل کے مدرسہ آتا تھا, باپ ہونڈا, بیٹا ہونڈا پر آ رہے, اس کی کون سی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو نعمت مقدر فرمائی وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائے. تو فرمایا کہ ولی سلیمان الریح عاصفہ, دوسری جگہ ہے کہ نرم ہوائیں. تو بعض مفسرین نے دونوں کے درمیان میں یہ توجیہ کی کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی مشیت کے اوپر ہوتا تھا, جب آپ چاہتے تو ہوا تیز چلتی, جب آپ چاہتے تو ہوا نرم نرم چلتی. کا اتنی نرم نازک ہوا چلتی کہ کھیتی جو کھڑی ہوتی وہ بھی ہلنے نہ پاتی, اس قدر ہواؤں کے نرم و نازک جھونکے چلتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے. باقی کھیتی تو معمولی ہوا کی وجہ سے بھی ہلنے لگتی ہے, لیکن ایسی نرم ہوتی تھی کہ کھیت بھی ہلتے نہیں تھے. تجری بامری, جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ ہوائیں چلتی تھی, الی الارض التی بارکنا فیہا, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی, یعنی ملک شام کی طرف. بعض حضرات نے الہ کو فی کے معنی میں لیا ہے, یعنی فی الارض التی بارکنا فیہا, ملک شام کے اندر جس ملک کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے. وکنا بکل شئین عالمین, اور ہم ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون سی چیز کس کو دینے کی, کون سی چیز کس کو عطا کرنے کی, ہم ہر ایک چیز کا علم رکھتے ہیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کروایا تھا لکڑی کا, جس تخت کے اوپر وہ حکومت کے اپنے سرداروں اور حکومت کے وزراؤں کے ساتھ بیٹھ جاتے, ضروری سامان بھی اس کے اوپر رکھ دیتے تھے, پھر آپ ہوا کو حکم دیتے تھے اور ہوا اس تخت کو زمین سے اٹھاتی اور پھر اوپر ہوا اڑاتی اور جہاں آپ جانا چاہتے تھے وہاں لے جاتی تھی. یہ تخت لکڑی کا تھا, بڑا وسیع تھا, جس کے اوپر آپ لشکر کو بھی سوار کرتے تھے, ہتھیار کو بھی سوار کرتے تھے. اور ہوا کے اوپر اڑنے والا یہ تخت صبح سے دوپہر تک میں ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا, یعنی گھوڑے سوار ایک مہینے میں جتنا دور پہنچ سکے اتنی مسافت سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر دوپہر تک کے اندر طے کر لیتے تھے, اور دوپہر سے لے کر شام تک میں دوسرے ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے. گویا ایک مہینے ایک دن کے اندر دو مہینے کی مسافت آپ طے کر لیا کرتے تھے. اس تخت کے اوپر 600,000 کرسیاں رکھی جاتی تھی, جس میں اہل ایمان سوار ہوتے تھے آگے کی صف میں, پھر پیچھے جنات بیٹھا کرتے تھے, اور پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام تخت سے اڑ رہے ہو تو وہ پر پھیلا کر کے تخت کے اوپر سایہ کرے تاکہ سورج کی دھوپ کسی بیٹھنے والے کو نہ لگے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے درمیان میں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتے تھے, گردن جھکا کر کے رہتے تھے, دائیں بائیں یمین شمال فوق تحت کہیں دیکھتے نہیں تھے, تواضع کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ بات تو فضائل ذکر میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تو آپ مسلسل اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتے. اتنے عظیم الشان تخت کے اڑنے کے اوپر آپ کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عجب پیدا نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ اپنے تخت کو لے کر کے اڑ رہے ہیں اور زمین کے اوپر کوئی اہل ایمان بندے نے دیکھا, اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی, کاش کہ میرے پاس بھی کوئی ایسا تخت ہوتا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی, آپ نے اپنا تخت وہیں نیچے زمین پر اتارنے کا حکم دیا. اس کے لیے ایئرپورٹ اور رن وے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وہیں آپ ہوا کو حکم دیا اور جب تخت نیچے آ گیا, جب تخت نیچے آ گیا تو آپ نے اس بندے مومن سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا, بھائی میرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی سلیمان جیسا تخت ہوتا. سن لے جو تو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے, تسبیح تحمید تحلیل ذکر کے کلمات پڑھتا ہے, یہ سلیمان اور اس کے تخت سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے. یہ کلمات آپ نے اس سے ارشاد فرمائے, پھر تخت کے اوپر بیٹھ گئے اور ہوا کے اندر آپ نے اڑنا شروع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے مجاہد دنیا میں کے جس حصے کے اندر پتا چلتا کہ وہاں پر کوئی بادشاہ ہے تو فوراً آپ وہاں پہنچ کر کے اس کو اسلام کی دعوت دیتے اور اس کو ایمان کی دعوت دیتے اور اطاعت کی دعوت دیتے. آپ جب کبھی بھی قتال کا ارادہ کرتے تو قتال کے ارادے کے وقت صحابہ کے اوپر خیمے بھی لگواتے اور خیمے کے اوپر آپ خود بھی سوار ہوتے, لشکر کو بھی سوار کرتے. اور عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ تخت اڑتا تھا تو ہوا چاہے کتنی تیز تند ہو لیکن گرد و غبار بالکل اڑتا نہیں تھا, کیونکہ گرد و غبار اڑے تو لوگوں کو تکلیف ہو اور ہوا اتنی تیز ہونے کے باوجود پرندوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ تیز ہوا چلے تو پرندوں کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ کی جب تیز ہوا چلتی تھی آپ کے حکم سے تو پرندوں کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی تھی. اس تخت کے 1000 پائے سے ہر پایا کھوکھلا تھا, یعنی نیچے سے کھوکھلا تھا, اور ہر پائے کے اندر آپ نے 1000 کھانے بنوائے تھے, گویا کل 1,00,000 کھانے ہوا کرتے تھے. اور آپ کے کچھ کھانوں کے اندر مختلف چیزیں رکھی ہوئی رہتی تھی اور آپ کے ساتھ ان کھانوں کے اندر جنات بھی سوار ہوا کرتی تھے. اور آپ ملک شام کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے تھے. ایک مرتبہ دنیا کے مختلف علاقوں کا آپ نے ایک ہی دن کے اندر سفر کیا. وہ جو روایت میں آتا ہے ملکہ سبا کی ایمان لے آئی تھی اور سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا, تو آپ نے اس کو یمن کی حاکمہ بنا کر کے بھیج دیا اور حقوق زوجیت کو ادا کرنے کے لیے آپ تخت کے اوپر اڑ کر کے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین کو بھی مسخر کر دیا تھا. آیت میں شیاطین سے کافر جن مراد ہے, کیونکہ جو جنات مسلمان تھے وہ تو آپ کی اتباع کرتے ہی تھے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے, لیکن کافر جنوں کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا. من یغوصون لہ, جو غوطہ لگاتے تھے سمندر میں جاتے اور اندر سے جواہرات سونا چاندی یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نکال نکال کر کے لاتے تھے. من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذالک, اور اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کر دیا کرتے تھے. دوسرے کام سے کیا مراد؟ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات, یہ سب کام کاج سلیمان علیہ السلام جناتوں سے کرواتے تھے. بعض مفسرین نے ایک عجیب نقطہ اس موقع کے اوپر لکھا ہے کہ دیکھو اس زمانے کے اندر ایسے ایسے مشکل اور بھاری بھرکم کام کرنے کے لیے بڑے بڑے آلات اور بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں جو ایسے بھاری بھرکم کام کیا کرتے. اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سب بھاری اور مشکل ترین کام مکھی قوتوں سے, یہ جناتوں کی قوت مکھی قوت اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرایا کرتے تھے. چنانچہ ایسے بھاری بھرکم کام حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس کروایا کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم یقیناً ان کی حفاظت کرنے والے تھے. میں نے بتلایا تھا نا کہ وہاں مسجد اقصا کے اندر جو مسجد سلیمانی والا حصہ ہے وہاں اتنے بڑے بڑے پتھر اور ایسے بڑے بڑے ستون ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, یہ یقین حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے ہی یہ کام کروائے ہوں گے. ایسے بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے ستون وہاں مسجد اقصا کے نیچے والے حصے کے اندر لگے ہوئے ہیں. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, ہم ان تمام کے تمام ان کی حفاظت کرنے والے تھے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان جناتوں کی عادت کیا ہے کہ تم ان کو کوئی کام حوالے کرو, وہ صبح سے شام تک وہ کام کرتے رہے, شاہ کام سے پہلے پہلے جب اس کام سے وہ فارغ ہو جائے تو اس کیے ہوئے کام کو وہ لوگ اپنے ہاتھی سے توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیتے ہیں، ضائع اور برباد کر ڈالتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظام ایسا بنایا تھا کہ جنات کے ساتھ انسانوں کو بھی کام میں جوڑتے اور انسانوں کو ہدایات کر دیتے تھے کہ دیکھو شام کو یہ کام پورا کر لے لینے، تو کام پورا کرے فوراً اس کو نیا کام سونپ دینے کا، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دوسرے کام میں لگ جاوے تو پھر وہ پہلے والا کام جو ہے توڑ کے خراب نہ کر ڈالے۔ یہ نظام آپ نے بنایا تھا۔ گویا جناتوں کی جو طبیعت ہے، گروپ سے پہلے اگر کام سے فارغ ہو گئے تو اس کو خراب کر ڈالے، ان کے فساد سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بنائی کہ ان کو ایسا نظام بناؤ کہ فوراً دوسرے کام میں لگا دو۔ گویا ان کے کام کی حفاظت ہوتی تھی، وہ اس کام کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اور دوسرا مطلب آیت کریمہ کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حفاظت کیا، اپنی قدرت کاملہ سے قابو میں کر لیا تھا کہ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، ورنہ اتنے بڑے بڑے جن کیسے ان کو تابع کیا جائے، مسخر کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جناتوں سے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور وہ آپ کو ایذا نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ ایوب علیہ السلام کو بھی یاد کرو، جبکہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں، 7000 بھیڑ بکریاں تھی، 3000 اونٹ تھے، نوکر چاکر تھے، کھیتی اور باڑیاں تھی۔ قدرتی آزمائش آئی، آزمائش کا ایک واقعہ تورات کے اندر بھی منقول ہے۔ ایک روز شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پیچھے جو پڑا تھا اس کا نام مبسوط تھا، اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور شکر کی پوری دنیا کے اندر شہرت ہے، اے باری تعالیٰ یہ صبر شکر کی شہرت اس لیے ہے کہ آپ نے ان کو ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی ہے، نعمت ملے اور آدمی صبر شکر کرے اس میں کیا کمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد پر شیطان نے کہا کہ ذرا یہ نعمت چھین لی جائے تو ایوب کے صبر شکر کا پتہ چل جائے۔ باری تعالیٰ نے جواب دیا، ابھی ابلیس جس طرح چاہے میرے بندے ایوب کا امتحان لے لے تو یقیناً ان کو صبر اور شکر کرنے والا ہی مشکلات میں بھی پائے گا۔ چنانچہ امتحان کے ایام شروع ہوئے، تمام کھیتیاں جل گئی، جانور مر گئے، عمارت ٹوٹ پڑی، اس کے اندر ایک ساتھ سب کی سب اولاد دب کر کے مر گئی، اور آپ کے اوپر مصیبت اور آزمائش اور بیماری کے ایام شروع ہوئے۔ 18 سال مسلسل آپ کے اوپر بیماری رہی، بعض روایتوں کے اندر ہیں کہ 13 سال تک آپ کے اندر بیماریوں کا سلسلہ رہا۔ آپ اصلاً رومی تھے اور 30 ابن اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، گویا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس، عین یا اور سواد ان کی اولاد کے اندر سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی آزمائش کے اندر مبتلا کیا۔ آپ کی بیوی ماہیر بنت نیشا ابن یوسف، اور ایک روایت میں اس کا نام آیا ہے رحمت بیوی ابن افرائیم ابن یوسف، تیسرا نام آیا ہے لیا بنت نیشا ابن یوسف، یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس بیوی نے آپ کی بہت خدمت کی، مسلسل خدمت کے اندر مشغول رہی، بیماری کے ایام کے اندر وہ کہتی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور کر دے، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 80 سال تک تندرستی میں رکھا، مالداری کے اندر رکھا، یہ چھوٹی جسی مدت کی بیماری آئی اس میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں میرے مالک کے سامنے اس بیماری کا شکوہ شکایت کروں، فریاد کروں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. 80 سال تندرستی میں گزرے، 80 سال جب بیماری کے گزر جائیں گے تب سوچیں گے اس سلسلے کے اندر. یہ کہہ کر کہ آپ بات ٹال دیتے، آپ کی بیوی برابر آپ کی خدمت کے اندر لگی رہی. کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے، دونوں بھائیوں کو جب آپ کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ عیادت کے لیے آئے، تو آپ کے بدن کے اندر سے کچھ ایسی حالت تھی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے دونوں بھائی دور سے کھڑے رہ کر بات کرنے لگے، آنکھ میں بھی نہیں آئے. اور دونوں بھائی آپس کے اندر کہنے لگے کہ اگر ایوب کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز ایسی مصیبت کے اندر مبتلا نہ کرتے. یہ بات سنی حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، دیکھو یہ میرے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں کہ ایوب میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مصیبت میں نہ ڈالتے، حالانکہ اللہ اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتے ہیں. اپنے بھائیوں کی زبان سے ایسے جملے سن کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا اور فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کے اندر گر پڑے، دعا کے اندر مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے گر گرا کر کے آپ نے دعا مانگی. سجدے ہی کی حالت کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا خود بری دلک ہادہ مغ تسلم باردوں و شراب. چنانچہ آپ سجدے سے اٹھے اور پیر کو ایڑی کو زمین کے اوپر مارا، پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، آپ نے غسل فرمایا، مکمل تندرست ہو گئے. 40 قدم چلے، پھر سے زمین کے اوپر ایڑی ماری، ایک دوسرا چشمہ پانی کا جاری ہوا، اس کے اندر سے پانی نکلا تو اس کو آپ نے پی لیا. مکمل آپ پہلے جیسے خوبصورت تندرست جوان طاقتور بن گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جوانی بھی لوٹا دی، تندرستی بھی لوٹا دی. بیماری کے ایام میں لوگوں نے آپ کو بستی کے باہر نکال دیا تھا، جہاں کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ ہوتی وہاں آپ زندگی گزارتے تھے. آپ کی بیوی مزدوری کرنے جاتی اور ملازمت کر کے 2-4 روٹی جو ملی وہ لاوے اور لا کر کے خود کھاوے، اپنے شوہر کی خدمت کرے. جب آپ کی بیوی ملازمت کے لیے گئی ہوئی تھی اسی وقت کے اوپر آپ تندرست ہو گئے. جب وہ لوٹ کر کے آئی تو اپنے شوہر کو پہچان بھی نہیں سکی، بہت روئی کہ میرے شوہر کمزور ہو گئے تھے، کوئی جانور اٹھا کے لے گیا، کھا گیا، جنگلی جانور ان کو مار کھایا. لیکن جب وہاں ایک تندرست آدمی کو جا کے اپنی آنکھ سے دیکھا تو اس کو جا کے پوچھا، بھائی یہاں ایسا ایسا ایک بیمار آدمی تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں ہی وہ ہوں. بیوی کو یقین نہیں آیا، پھر جب پرانی باتیں یاد دلائی تو تمام باتیں جب سنی تو بیوی کو یقین آ گیا اور پھر دونوں میاں بیوی خوش و خرم زندگی گزارنے لگے. انی مسنی الدر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، وان ترحم الراحمین، اور آپ بہت زیادہ رحم اور مہربانی کرنے والے ہیں. ہمارے خطبات میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے اندر تمام تفصیلات کو پڑھ لینا. فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے حضرت ایوب کی جو تکلیف تھی وہ تکلیف ہم نے دور کر لی. وآتیناہ اہلہ، ہم نے ان کو ان کی اولاد دوبارہ عطا فرما دی، دوبارہ ان کے گھر کے اندر اتنی ہی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، پھر سے اتنی اولاد ان کے گھر کے اندر ہو گئی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ مری ہوئی اولاد دوبارہ زندہ فرما دی، اور بعض کہتے کہ نہیں، نئی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو اور عطا فرمائی. 26 اولاد ان کے گھر کے اندر کر کے پیدا ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے اولاد عطا فرمائی. اور پھر سے مال دولت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور کتنی ہی اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور عطا فرما دی. چنانچہ 13 یا 17 3 یا 7 یا جو ہے 14 یا 6 بہت متعدد اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے اندر عطا فرما دی. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور اتنی ہی اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. چنانچہ اولاد تو مل گئی, لیکن جو مالداری چلی گئی تھی, جانور چلے گئے تھے, اس کا کیا؟ تو اس سلسلے میں بخاری شریف میں آج تفصیلی واقعہ پڑھیں گے, اور ہمارے خطاب کے اندر بھی وہ واقعہ بخاری کے حوالے سے موجود ہے کہ دو کھلیان تھے, کھلیان یا کھیت تھے, جس کے اندر گیہوں اور جو رہتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے دونوں کھیتوں کے اوپر بارش ہوئی, اور بارش کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں برسائی. ایک دن آپ کپڑے نکال کر کے غسل کر رہے تھے اور سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی, جلدی جلدی آپ جمع کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب, ہم نے جو دولت تم کو دے رکھی ہے کیا وہ تمہارے لیے کم نہیں؟ اللہ, آپ نے جو دولت دی ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے, لیکن آپ کی طرف سے جو رحمت اور گنا ملے اس سے تو جو ہے کون مستغنی ہو سکتا ہے, جتنا آپ دے گئے وہ میں لینے کے لیے تیار ہوں. بہرحال آپ کے کھیت کے اندر اس طرح سونے کی بارش ہو, اور جو ہے آپ پھر سے پہلے کی طرح مالدار مالدار صاحب مال ہو گئے, اور بڑی مقدار کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کی دولت سے مالا مال فرما دیا. رحمت من عندنا, یہ بھی ہماری طرف سے ایک مہربانی تھی. وذکرا للعابدین, اور عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے. جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے زمانے کے اندر جہاں تھے وہ جگہ بھی الحمدللہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے, اور جہاں آپ کی ایڑی مارنے کی وجہ سے چشمہ نکلا وہ چشمہ بھی موجود ہے, اس کا پانی بھی الحمدللہ پیا. وہ سب کارگزاری سیٹی کے اندر آپ سن لینا. چلو, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کرو, ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں جو آپ کی دوسری نئی بیوی سے پیدا ہوئے, حضرت ہاجرہ سے. 130 سال کی عمر پائی. حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 83 سال کی تھی, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے تھے. ادریس علیہ السلام, یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد کے اندر سے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے. 100 سال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 100 سال پہلے حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے, اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 200 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی, اور نبوت ملنے کے 150 سال تک آپ زندہ رہے. تقریباً 450 سال کی عمر آپ نے پائی. آپ کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں. پیچھے ان کا واقعہ گزرا. وذلکفل, اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو. حضرت یسیٰ علیہ السلام کے خلفاء میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے. ذوالکفل آپ کا لقب ہے, آپ کا نام بشیر ہے, بشیر ابن ایوب. تورات کے اندر آپ کا نام حسکیل آیا ہے. وذلکفل کل من الصابرین, ہر ایک کے ہر ایک صبر کرنے والے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر جمنے والے تھے, معصیت بچنے کے اندر جمنے والے تھے. وادخلناہم فی رحمتنا, ہم نے ان سب کو ہماری رحمت میں داخل کیا, یعنی نبوت سے ہم نے ان کو مالا مال کیا. انہم من الصالحین, اور یقیناً یہ سب صالحین اور نیک بندوں میں سے تھے. مفسر ذوالکفل کی وجہ تسمیہ کے اوپر کلام کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی تھی کہ روزانہ روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اور لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتے تھے، کسی کے اوپر غصے نہیں ہوتے تھے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ہیں. وزل کسلی اور کسل والے حضرت ذوالکفل کو بھی یاد کرو. دیکھو حدیث کے اندر بنو اسرائیل میں ایک کسل کا واقعہ آتا، وہ اور ذوالکفل دونوں الگ الگ ہیں. یہ حضرت ذوالکفل اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے، اور وہ جو کسل کا واقعہ آتا ہے وہ واقعہ الگ ہے، تو بنی اسرائیل کے کسی شخص کا وہ الگ سے واقعہ ہے. جی